بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. سبكاري كتاب الشرع كدرس جاري ہے، اور آج کی نشست میں ایک نئے کتاب اور نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں، کتاب الاطعمة، کھانوں کے احکام اور مسائل کا بیان. کھانے اور پینے کے تعلق سے بعض علماء کتاب الاطعمة والاشربة بیان کرتے ہیں کہ کھانے پینے کے احکام اور مسائل، اور بعض علماء صرف اطعمة کا ذکر کرتے ہیں، کھانے کے مسائل اس میں ظاہر ہے، پینے کے مسائل بھی شامل ہوتے ہیں. کھانے کے تعلق سے مختصر سا کتاب، مختصر سا باب ہے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اس پر ہم بات کریں گے، اور اس میں کچھ اصول میں بیان کروں گا، قاعدے ہیں، کیونکہ اگر یاد کریں گے فنگر ٹپس پہ تو انشاءاللہ کبھی آپ سے غلطی ہوں. پانچ کے قریب یا چھ کے قریب اصول ہیں، دیکھتے ہیں کتنے یاد آتے ہیں. پہلے میں یہاں سے متن پڑھتا ہوں اور پھر اس پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں پوائنٹ نمبر 600، اور اللہ کا کرم الحمدللہ فقہ میں سے ہم 600 مسئلہ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، دلائل کی روشنی میں. وہ یہ بہت بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا، ہمارا کوئی کمال نہیں، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے ہم سب نے مل کے کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں سے ان 600 مسائل کو دلیل کی روشنی میں پڑھا ہے اور الحمدللہ سمجھا بھی ہے. اب ہمیں کتنی آتے کتنی آتے اللہ بہتر جانتا ہے، یہ تو آپ کی جد و جہد ہے کتنے یاد کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے الحمدللہ کہ 600 مسئلے جو ہیں انشاءاللہ ہم 599 پڑھ چکے ہیں، 600 آج پورا کر رہے ہیں الحمدللہ. دو چیزیں بہت ضروری ہیں، ایک جو پڑھ لیا ہے اس کو شکر ادا کرنا ہے. کیسے شکر کرنا ہے؟ عمل سے، تو عمل لازمی ہے. اور دوسرا کیا کرنا ہے؟ دوسرے پہلے دعوت و بعد میں مراجعہ، بارک اللہ فیک. اس کو ریوائز نہیں کریں گے تو بھول جائیں گے. 600 میں سے اگر 300 بھی یاد ہے تو کمال سمجھتا ہوں میں، آدھے، کیونکہ کیا ہوتا ہے اکثر مسائل بھول جاتے ہیں. تو اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ پوائنٹ الگ الگ ہیں، آپ شروع سے مراجعہ کر سکتے ہیں. ایک ایک پوائنٹ بشک آپ لکھیں، دلیل پوائنٹ لکھیں، اس کے دلیل، دلیل یاد نہیں ہے تو آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، پوچھ بھی سکتے ہیں. اور کئی مسائل میں دلیل اجماع ہے، یہ بھی بیان کیا ہے قرآن سنت کی روشنی میں، دلائل بیان ہوئے ہیں کئی مسائل میں جو ہے نا، اجماع بھی دلیل ہے. اور بہت کم مسائل جو قیاس کی بنیاد پر انہوں نے بیان کیے ہیں، کچھ آگے بھی آئے گا انشاءاللہ. تو پوائنٹ نمبر 600، شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ، وہی نوعان، کھانے کی چیزیں دو قسم کی ہے، حیوان وغیرہ، حیوان اور غیر حیوان. جب ہم کھانا کھاتے ہیں یا تو گوشت ہوتا ہے، وہ گوشت کہاں سے آتا ہے؟ حیوان کا گوشت ہی ہوتا ہے نا، حلال حیوان. تو کھانا یا حیوان کا ہوگا حیوان میں سے، یا حیوان کے بغیر. حیوان کے بغیر کیا؟ سبزی، ترکاری، اناج وغیرہ. تو الف، فاما غیر الحیوانی، اب قاعدہ یہ ہے، فاما غیر الحیوانی من الحبوب والثمار وغیرہا، جو غیر حیوان ہے اناج اور پھل وغیرہ میں سے، فکلہ مباح، سارا کا سارا مباح یعنی جائز ہے کھانے میں، الا ما فیہ، الا استثناء ہے، الا ما فیہ مضرۃ کالسم ونحوی، الا یہ کہ جس میں نقصان ہو جیسا کہ زہر وغیرہ. زہر پاک ہے یا ناپاک ہے؟ زہر پوائزن پاک ہے یا ناپاک ہے؟ پاک ہے نا. اگر زہر گر جائے ہاتھ پہ لگ جائے تو ناپاک ہو جائے گا ہاتھ یا کپڑا؟ نہیں. اچھا، اس کو پینا جائز ہے؟ حرام ہے. کیوں؟ نقصان دہ ہے. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے نفس کو ہلاکت پہ مت ڈالو. لا ضرر ولا ضرار، اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم فرمایا نقصان نہ دو، نہ نقصان اٹھاؤ. تو نقصان سے بچنا ہے ہمیشہ، مطلب شرعی ہے. دین کی حفاظت، عقل کی حفاظت، جسم کی حفاظت، عزت کی حفاظت، اور مال کی حفاظت, یہ مطالب شرعیہ ہے. تو جس میں کوئی نقصان دہ کوئی چیز ہو وہ جائز نہیں ہے, اگر کوئی نقصان کوئی ضرر نہ ہو, اور غیر حیوان کوئی کھانا ہو تو حقیقت میں بنیادی طور پر وہ حلال ہے. سیب, مالٹا, انگور, گندم, کیا ہے سب, یہ سب مباح ہے, حلال ہے کھانے کے لیے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں والاشربۃ کلھا مباحۃ, پینے کی تمام اشیاء مباح ہیں, الا اب اس میں استثناء دیکھیں, ما اسکر الیہ کی جو نشہ آور ہو, فانہ یحرم کثیرہ وقلیلہ, اس کی زیادہ مقدار اور کم مقدار دونوں حرام ہیں. لحدیثی, اس کی دلیل یہ حدیث ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل مسکر حرام, ہر نشہ آور چیز حرام ہے, وما اسکر منہ الفرق فملء الکف منہ حرام, جس میں سے فرق کے برابر نشہ آور چیز ہو تو اس کا ایک ہتھیلی کے برابر پینا بھی حرام ہے. اسے احمد ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور ترمذی نے اور علامہ البانی نے صحیح کہا ہے. اس حدیث میں دو تین چیزیں نوٹ کریں ذرا, کل مسکر حرام, اس کے انڈر لائن کریں, یہ قاعدہ ہے, ہر نشہ آور چیز حرام ہے, قاعدہ ہے. ہیروین کیا ہے, دلیل کیا ہے, یہ حدیث ہے. اب ہیروین زمان اس زمانے میں تھی نہیں تھی, کوئی فیوچر میں کوئی چیز آئے گی, ہمارے پاس قاعدہ کیا ہے, ترازو کیا ہے, ہر نشہ اور چیز ہوتی کیا ہے, وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ لیتی ہے. خمر کا لفظ کہاں سے آیا ہے, خمار کسے کہتے ہیں, خمار کا لفظ بخمرہن, خمار کیا ہوتا ہے, وہ چادر جو ڈھانپ لیتی ہے جسم کو, خمار ایسے ہوتا ہے نا. تو خمر عقل کو ڈھانپ لیتی ہے, جب عقل بند ہو جاتی ہے تو عقل کام نہیں کرتی ہے, عقل کام نہیں کرتی ہے تو انسان کچھ بھی کہہ سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے. اس لیے ام الخبائث کیا ہے, خمر کی ام الخبائث ہے. تو شرابی جو ہے وہ زنا بھی کر سکتا ہے, اور بلکہ محارم سے نعوذ باللہ زنا بھی کر سکتا ہے, عقل جو نہیں ہے نا اس کی, وہ حرام بھی کھا سکتا ہے, وہ قتل بھی کر سکتا ہے, نہیں. اس لیے ام الخبائث ہے, نعوذ باللہ. کل مسکر حرام. اچھا دوسرا قاعدہ میں بتا رہا ہوں آپ, کل مسکر, اس میں خمر کا لفظ نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں کل مسکر, ہر نشہ آور چیز, ہر وہ چیز جو نشہ آور ہو, نشہ سکر, ہاں سکر نشہ ہوتا ہے نا, اور اس کی اساس خمر ہے. اچھا کل مسکر حرام وما اسکر, اچھا کس مقدار میں دیکھا جائے تو حرام ہے. اس حدیث میں جو دوسرا اس میں بہت عظیم پیغام ہو یہ ہے کہ جو زیادہ مقدار میں نشہ آور ہو اس کا کم مقدار بھی حرام ہے. آپ نے پاس ایک مشروب ہے, مشروب لیا آپ نے, آپ نے ایک گھونٹ پیا کچھ نہیں ہوا, دوسرے میں کچھ نہیں ہوا, چوتھے میں تھوڑا سا نشہ آنا شروع ہوا, آٹھویں میں اپٹن ہو گئے, دوسرے طرف دوسرا مشروب ہے, آپ نے تین گلاس پیے کچھ نہیں ہوا, پانچویں چوتھے میں شروع, پانچویں میں نشہ ہو گیا, تیسرا آپ نے 20 گلاس پیے کچھ نہیں ہوا, 30 گلاس پیے کچھ نہیں ہوا, کسی ویسے کوئی 30 گلاس 20 پہ کرتے ہیں, کم کر دیں 10 گلاس. اچھا یعنی زیادہ کوانٹٹی کی بات میں کر رہا ہوں, زیادہ مقدار میں جس نے پیا ہے اور اس میں نشہ آ گیا ہے تو اس کا کم بھی حرام ہے, اگر زیادہ میں نشہ نہیں آیا تو اس کا کم بھی آپ پی سکتے, سمجھ آئی. یعنی ایک مشروب ہے اس میں تھوڑا سا کوئی چیز ڈال دی ہے جو نشہ آور ہے, آپ نے زیادہ پیا نشہ نہیں آیا, اسے بعض علماء کہتے ہیں نا تھوڑی سی الکحل موجود ہو تو حلال ہے. میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں, کیوں حلال ہے, کیونکہ زیادہ مقدار میں پینے کے باوجود بھی کوئی فرق نہیں پڑا, تو پریزرویٹو کے لیے اس کو ڈالا گیا ہے تاکہ وہ مشروب جو ہے وہ برقرار رہے, خراب نہ ہو, ایمان کا تقاضا کیا بھی نہ پیا جائے, لیکن حرام یا حلال کی جب بات ہوتی ہے کہ جو زیادہ مقدار میں نشے آور ہو اس کے کم مقدار بھی مل الکف من حرام، ٹھیک ہے، لیکن جو کم یا زیادہ مقدار میں نشے آور نہ ہو، اس حدیث کے مطابق کیا ہے، وہ حلال ہے. اچھا، اگلا مسئلہ، وَإِنْ قَلَبَتِ الْخَمْرُ خَلًّا حَلَّتْ، اور اگر یہ شراب یا خمر جو ہے سرکے میں تبدیل ہو جائے خود بخود تب حلال ہے. ایک اور مسئلہ آگے ہے، شراب حرام ہے. شراب کیسے بنتی ہے؟ عام طور پہ پھلوں سے بنتی ہے، کھجور سے بنتی ہے، گیہوں سے بنتی ہے، انگور سے بنتی ہے، ایسے ہوتا ہے نا، سیب سے بن سکتی ہے. تو شراب حرام ہے. اگر یہ شراب جو ہے زیادہ عرصے تک رکھی جائے تو فرمنٹیشن کے بعد جب اس میں پروسیس شروع ہو جاتا ہے، وہ فروٹ جو ہے وہ پگھلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ خراب ہو جاتا ہے. جب فروٹ خراب ہو جاتا ہے تو بدبو آتی ہے، اس سے شراب بنتی ہے، پتہ ہے؟ یعنی جب فروٹ گل سڑ جاتے ہیں نا، خراب ہو جاتے ہیں نا، اس کی اس تبدیلی کی وجہ سے وہ شراب میں تبدیل ہو جاتی ہے. اچھا، اگر یہی پھر وقت اس کو نہ نکالا جائے وقت پہ اور وقت گزر جائے تو آہستہ آہستہ ہے یہ جو شراب ہے جو بن چکی ہے یہ سرکے میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو اینڈ میں سرکے بن جاتا ہے. اگر انسان خود اپنے کام سے اپنے طریقے سے اس شراب کو جو حرام ہے سرکے میں تبدیل کرے، کچھ دوائی ڈال سرکے میں تبدیل کرے، تب بھی حرام ہے. اگر خود بخود تبدیل ہو گئی ہے یہ شراب جو ہے خود بخود تبدیل ہو گئی ہے اپنے اس پروسیس میں آگے جا کے، تب یہ سرکہ ہوگا نہ کہ شراب ہوگا، وہ حلال ہے. اور اس پر اجماع ہے، ابن رشد نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ سرکہ کہ شراب اگر خود بخود تبدیل ہو جائے سرکے میں، شراب سرکہ بن جائے، تو پھر وہ سرکہ ہوگا، شراب نہیں ہوگا. یعنی آپ کو جو ملا ہے وہ شراب ملے یا سرکہ ملا؟ ابھی وہ سرکہ گھر میں استعمال کرتے ہو، پتہ ہے کہ یہ بھی شراب کی ہو سکتا ہے، کسی وقت میں شراب کی پروسیس سے گزرا ہو اگر نیچرل ہے. اب تو سنتھیٹک آ گیا نا، وہ دکانوں میں خود کیمیکل سے بناتے ہیں، ونیگر، ونیگر سرکہ ونیگر کو کہتے جو اردو نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، پتہ نہیں کوئی اور طریقہ نکال دے، ہمیں کیا پتہ ہے. لیکن حکم کیا ہے؟ علت کے ساتھ ہمیشہ حکم گھومتا رہتا ہے. اگر نشے آور ہے تو حرام ہے، نشے آور نہیں ہے تو وہ حرام نہیں ہے. سرکہ ہے، سرکہ حلال ہے کہ نہیں؟ خل سرکہ، ونیگر حلال ہے کہ حرام ہے؟ حلال ہے. اگر شراب سرکے میں تبدیل ہو چکا ہے خود بخود، اچھا انسان اگر اس کو شراب کو سرکے میں تبدیل کیا ہے، جائز ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ شروع سے ہی حرام تھا جو اس نے استعمال کیا، استعمال کرنا جائز نہیں اس کے لیے. تو حرام کو آپ استعمال آپ کے لیے جائز نہیں ہے، آپ نے تبدیل کیا ہے اس لیے اس کو پینا درست نہیں ہے. اچھا،
ایسا بھی ہوتا ہے کہ سرکہ شراب بن جائے؟
ہوتا نہیں، سرکہ شراب بنتا اللہ علم، کہ نیچرل تو نہیں بنتا، کوئی نیچرل الٹا ہوتا ہے، کوئی اپنی طرف سے کچھ شامل کر کے بنا دے تو حرام ہے نا. میں تو ابھی بتایا میں نا، اگر سرکہ بھی ہے، اگر سرکہ کسی پروسیس کے تھرو کچھ شراب میں تبدیل کیا جا سکے تو پھر تو حکم کیا ہے؟ پھر شراب کا سرکہ تو نہ ہوا نا. لیکن سرکہ کیوں حلال ہے؟ کیونکہ شراب کے اصل جو چیز وہ ہے ختم، اس کے استحلال کہتے ہیں، وہ مادہ جو شراب ہے تو مکمل طریقے سے ختم ہو گیا ہے. دوسری اس کی مثال جو علماء دیتے ہیں، وہ اگر کتا ہے اور وہ ایسی زمین پر مر جائے جہاں پر نمک ہو، نمکین زمین پر، پتہ ہے کچھ زمین کے حصے ایسے ہوتے جس میں نمک زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ایسی زمین پر جو ہے اگر کتا کوئی ایسے جانور مر جائے جو حرام ہے، تو وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ گل سڑ جاتا ہے جو کتا جو ہے یا حرام جانور جو ہے، وہ بھی مٹی میں اور نمک میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو جب آپ جب نمک لیتے پتہ نہیں ہوتا یہ نمک مٹی سے نکلا ہوا ہے یا اس جانور کا جو حرام ہے، تو وہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ حلال ہے، کیونکہ جب آپ کو ملا وہ اس وقت جانور حرام جانور نہیں تھا بلکہ وہ نمک تھا جو اصل حلال ہے. اسے استحلال کہتے ہیں کہ اصل جو ماہیت ہے چیز کی وہ بالکل مکمل طور پہ تبدیل ہو جائے نیچرل طریقے سے اور اس کی حقیقت بھی تبدیل ہو جائے. اچھا، پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں، ابھی بات ہوتی جو غیر الحیوان ہے، جو معقول ہے، مطعوم جو ہے، کتنے قسم کا ہے؟ دو، یا تو حیوان غیر حیوان. تو غیر حیوان کیونکہ مباح زیادہ ہے، استثناء کم ہے، اس پہ ابتدا کی ہے. تو غیر الحیوان چیزیں جو ہیں ساری کے ساری حلال ہیں سوائے چند استثناءات کے. کیا استثناء ہے؟ نمبر ایک نقصان دینا ہو، نمبر دو نشے آور نہ ہو. اچھا کوئی گولی ہے نشے آور ہے حلال ہے، کیوں؟ کیونکہ نشہ ہے، ٹھیک ہے نا. کل مسکر حرام، بات ختم ہو گئی. اب جو علاج کے لیے بھی جائز نہیں ہے، اس لیے جو کہا گیا کہ علاج کے لیے شراب یا ایسے نشے، ہاں انستھیزیا الگ چیز ہے، آپ بے ہوش کر کے آپریشن کرتے ہیں وقتی طور پہ، آپ مزے سے نشہ نہیں لیتے، ٹھیک ہے نا. یہ علاج وقتی طور پہ آپریشن کے لیے، اس حد تک یہ جائز ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن آپ اگر علاج کی دوائی سمجھ کے اس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ اس لیے حرام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ علاج کے حرام سے علاج نہ کریں، کیونکہ حرام میں شفا رکھی نہیں ہے، تو شفا حرام میں ہے نہیں، یاد رکھیں. اچھا شراب، بعض وہ کہا کہتے ہیں شراب پینے کی ایک اجازت ہے، ذرا غور کریں کیونکہ فقہ میں تو بہت ساری چیز آپ کو ملے گی. بسم اللہ. تو ایک طریقہ ہے شراب کا کہ حلال ہے، وہ کیا ہے؟ علاج کے لیے کہتے ہیں اگر کوئی شخص کھانا کھا رہا ہے اور لقموں سے پھنس گیا ہے تو لقمے کو اتارنے کے لیے اگر کوئی اور مشروب نہیں تو ایک گھونٹ پی کے لقمے کو اتار کے اپنی جان بچا لے. سوچا کبھی مسلمان ہو کھانا کھا رہا ہے اور دسترخوان پر پانی نہیں ہے، شربت نہیں ہے، جوس نہیں ہے، دودھ نہیں ہے، کوئی پینے کی چیز صرف شراب کی بوتل ہے، شراب گلاس بھرا ہوا ہے، اسے پتہ بھی خدشہ بھی ہے کہ کھانا پھنس سکتا ہے تو میں نے شراب پینی ہے، ممکن ہے کیا؟
پہلے سے شراب پینے کی ہے،
یہ بات ہے نا. تو اگر پہلے سے نیت بگڑی ہو اس کی شراب پینے کی ہے، ہاں وہی بات ہے. اس لیے یہ مثال اپنی جگہ پر نہیں ہے. اگر کبھی ایسا کبھی ہو جائے اور کسی کو نوالا پھنس گیا سانس کے نالے میں، وہ مرنا زندگی موت کی کشمکش میں ہے، کسی نے اگر اسے پلا دیا ہے ایک مشروب چاہے وہ حرام اس کی جان بچانے کے لیے، اس حد تک تو جائز ہے کہ نہیں؟ جائز. تو مبردار جانور بھی کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ ضرورت کے لیے تو ضرورت کے تحت ہو سکتا ہے، لیکن یہ علاج نہیں ہے. تو علاج کے لیے صحیح قول یہی ہے کہ حرام.
ہاں
کیا کر سکتا ہے؟ صحرا میں وہ تو پیاس اور اس کو بڑھے گی، پتہ ہے شراب سے پیاس بڑھتی ہے، مرتی نہیں ہے، وہ تو اور مرے گا، تو جائز اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے. اچھا واپس آتے ہیں، ابھی پتہ چلتا ہے، ابھی تو آسان میں نے کہا ہے، ابھی ذرا سمجھے ذرا کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے. والحیوان قسمان، اور حیوان کی بھی دو قسمیں ہیں. رول آف ٹو کو یاد رکھیں، آپ کو آسانی فنگر ٹپس بھی یاد آ جائے گا. کھانا اور پینا دو ہے نا، کھانا اور پینا دو ہے نا، دو ہے نا، کھانے کے دو ہیں، یا حیوان یا غیر الحیوان، ٹھیک ہے. غیر الحیوان کے ہم نے دو بتا دیے ہیں، ٹھیک ہے، دو استثناءات ہیں، یا نشہ ورنہ ہو اور نقصان دینا ہو. اچھا اب جو حیوان کی دو قسمیں ہیں نا نا، یا بری یا بحری، یار کیا ہو گیا، یا سمندر ہو گیا نا، یا دریا میں رہنے والا، یا خشکی میں، یا تر میں یا خشکی میں رہنے والا نا، یاد کرنا آسان ہو جائے گا. یہ حسن تصنیف ہے کہ سب سے آسان سے شروع کیا ہے. نمبر ایک بحری، یہ سمندری جانور، ہم سمندر عام لفظ کہتے ہیں، سمندر میں دریا بھی شامل ہے، میٹھا پانی بھی شامل ہے، البحر میں بحری. فیحل کل ما فی البحر حیا ومیتا، قاعدہ ہے، ہر وہ چیز جو زندہ ہو یا مردہ ہو سمندر میں جائز ہے، حلال ہے. سمندر میں یعنی دریا بھی شامل ہے اس میں، میٹھا پانی بھی شامل ہے اس میں، جو جانور رہتے ہیں چاہے زندہ ہو یا مردہ ہو حلال ہے. دلیل، قال تعالی احل لکم صید البحر وطعامہ، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا سمندر کا شکار اور اس کا کھانا، طعام اور کھانا. اے آپ شکار کرتے ہیں لازم زندہ نکلے، اور طعام، طعام زندہ ہوتا ہے، شکار زندہ ہو سکتا، طعام زندہ تو نہیں ہو سکتا نا، تو اس کا طعام اور اس کا جو ہے شکار حلال ہے، ٹھیک ہے نا. یہ قاعدہ ہے. مچھلی شکار کیا ہے، نکالتے ہیں کہ مچھلی مر گئی ہے، آپ نے اچھا مچھلی کو آپ جب پکڑتے ہو ذبح کر کے کھاتے ہو، کیوں؟ تو مردہ ہی ہوتی ہے نا، ہاں خرید کے کھاتے ہیں، مردہ ہوتی ہے. بہرحال یہ اللہ کے خاص کرم ہے، پتہ ہے یہ شرط ہوتی ہے کوئی کوئی مچھلی کھا نہ سکے، پتہ ہے، کیونکہ جانور جب پانی سے نکلتا ہے تو جو سمندری جانور تو مر جاتا ہے، اور اگر ہمیں ذبح کرنے کا حکم ہوتا تو کب ذبح کرتے کب کھاتے, کتنا مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیں آسانی دیکھیں سبحان اللہ. اچھا تو جو بحری ہے وہ حلال ہے, استثناء ہے اس میں بحری میں, بحری میں کیا بارک اللہ فیک نقصان دہ. ابھی بتایا زہریلا کوئی جانور, پتہ کوئی زہریلا جانور ہوتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے نا, وہ جو زہریلا جانور ہو یا نقصان دہ ہو وہ حرام ہے, قاعدہ بتایا ابھی نا. دوسرا دوسرے قسم حیوان کی البریہ, وہ ام البریہ شیخ صاحب فرماتے ہیں جو بری جانور ہے الاصل فیہ الحل, اس میں اصل کیا ہے؟ اس میں بھی حلال اصل ہے. دیکھیں اللہ نے کرم, اللہ کا کرم دیکھیں, اس میں بھی اصول یہ ہے کہ حلال ہے, ہر بنی بری جانور حلال ہے, الا استثناء دیکھیں ما نص علیہ الشارع, جس میں شارع نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل بیان کی ہو اور حکم دیا ہو کہ وہ حلال حرام ہے. فمنها, ان میں سے دیکھیں چند کا ذکر, الف ما فی حدیث ابن عباس, سن عبداللہ بن عباس کے حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل ذو ناب من السباع فأکله حرام, ہر وہ درندہ جو اپنے دانتوں سے شکار کرتا ہے اس کا کھانا حرام ہے. یہ کون سے درندے جو اپنے دانتوں سے شکار کرتے ہیں؟ شیر ہے, چیتا ہے, بلی ہے, کتا ہے, بھیڑیا ہے, یہ سارے کیا ہیں؟ وہ جانور ہیں جو نکیلے دانتوں سے شکار کرتے ہیں. شیر کا کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ دلیل یہ حدیث سے, مسلم کی حدیث ہے یہ حدیث, ٹھیک ہے نا. چیتا کھانا, چیتا کھا سکتے ہیں؟ اچھا بلی کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے, پکی بات ہے. کیوں, دلیل کیا ہے؟ یہ حدیث, یہ یاد رکھیں یار, پتہ ہے بہت آسان احادیث, فنگر ٹپس ابھی ہم بیٹھے یاد کر سکتے ہیں, یاد کرتے جائیں, دو تین دفعہ پڑھنے یاد ہو جائے گی. اگر عربی نہ آئے تو اردو میں یاد کر لیں, اپنی زبان میں یاد کر, جو بھی آپ کی زبان آتی ہے انگلش میں یاد کر لیں. کل ذی ناب من السباع فأکلہ حرام, اس حدیث اگلا حصہ جو ہے با ونہى عن کل ذی مخلب من الطیر, اور ہر اس پرندے سے منع کیا یعنی کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے پنجے سے شکار کرتا ہے, ناخن سے پنجے سے شکار کرتا ہے, اسے جیسا کہ جھیل, چیل, باز, ایگل, کوا, ولچر, ارے فلیمنگو کیسے شکار کرتا ہے؟ منہ سے کرتا ہے, پنجے سے تو نہیں کرتا بھیا, جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں. اب حرام کا درک وسیع نہ کرے, کوئی شخص کہے باز کا شکار, باز کا کھانا, باز کھا سکتے ہیں؟ دلیل یہ حدیث, یہ حدیث اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ہر اس پرندے سے جو اپنے پنجوں سے شکار کرتا ہے. اچھا مخلب من الطیر, ظاہر کیا لگتا ہے؟ ہر وہ پرندہ جس کے پنجے اور ناخن ہوں, مرغی کے ناخن ہیں کہ نہیں, کبوتر کے ہیں تو حرام ہیں, تو ناخن تو ہیں, مخلب من الطیر تو ہے, شکار نہیں کرتے, بارک اللہ فیک, ان پنجوں سے شکار نہیں کرتے. شکار کرنا شرط ہے, ہر وہ جانور, ہر وہ پرندہ, ہر وہ پرندہ جو پنجوں سے شکار کرتا ہے اس کا کھانا حرام ہے, ٹھیک ہے.
سوال یہ آتا ہے جناب, ایگل جو ہے نا سمندر میں مچھلیوں کو اپنے پیروں سے نکال باہر ڈالتی ہے, کیا وہ کھا سکتا ہے؟
کس کو کھا سکتے ہیں؟
مچھلی
کو کھا سکتے ہیں, مردار مچھلی ہے. اچھا آگے آئے گئے سمجھے, ٹھہرے ذرا, ابھی آئے گا کہ اللہ کا نام کب کیسے نہیں, بسم اللہ پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے, کیا کرنا ہے, شکار کیسے کیا جاتا ہے. یہ جو سمندری جانور ہے اس میں ایک استثناء بتاتا ہوں میں آپ کو کیا, لیکن پہلے یہ پورا کر لوں میں. جیم ونہى عن لحوم الحمر الاہلیہ, تیسری چیز جو حرام ہے استثناء, ڈومیسٹک ڈونکی جو ہوتے ہیں, گھریلو گدھے, حمر الاہلیہ کہتے ہیں گھریلو گدھوں کو. تو گھریلو گدھے سے کیا مراد ہے؟ دوسرے قسم گدھے بھی ہوتے ہیں جو وحشی جنگلی گدھے ہوں, جسے کہتے ہیں زیبرا. زیبرا حلال ہے حرام ہے؟ حلال ہے, کیونکہ حدیث میں کیا ہے؟ حمر الاہلیہ کا لفظ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جہاد پہ گئے ہیں. خیبر بہت دور ہے مدینہ سے, وہاں پر پہنچے ہیں, اللہ کے راستے میں جہاد پہ نکلے ہیں. کھانے پینے کو چیز نہیں وہاں پہ میسر ہوتی, گدھے اس وقت حلال تھے, گدھے جمع کیا, ذبح کیا, ان کو کاٹا, کھانے کے لیے تیار کیا, پک رہے تھے بڑے بڑے دیگچوں میں. اللہ کا حکم نازل ہوا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے گدھوں کے گوشت جو گھریلو گدھے حرام کر دیا ہے. آزمائش دیکھیے, یہ حکم پہلے تو آ سکتا تھا نا. اب جب بھوک کی شدت ہو اور کھانا بھی تیار ہو, ابھی دسترخوان لگنا ہے, کھانا پک رہا ہے اور حرام ہو جائے, بتائیں ذرا. تو یہ ایمان ہوتا ہے. صحابہ نے سارا کا سارا گرا دیا, اس میں سے شوربہ تک کوئی نہیں چکھا کہ چلو گوشت حرام ہے تو یہ حلال ہوگا. حرام ہے تو حرام ہے. اور اسی حدیث متع کو بھی حرام کر دیا گیا. اور سیدنا علی اس حدیث کے راوی ہیں, سبحان اللہ. متفق علیہ حدیث ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے. آج رافضی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ متع حلال ہے, تو پھر گدھے کا گوشت بھی حلال ہے نا, ایک ہی حدیث میں دونوں. متع کی حرمت کی حرام ہے, اور گدھے کی گوشت کھانے کی جو حرمت ہے ایک ہی حدیث میں. وہ سیدنا علی راوی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ متع بھی حرام ہے اور گھریلو گدھے کا گوشت بھی حرام ہے. اسی موقع پر متع یہ وقتی طور پہ پیسے دے کر کسی اور کے ساتھ ہم بستری کرنا, جسے زنا کہتے ہیں. کسی زمانے میں وقتی طور پہ یہ جائز تھا ابتدا میں, پھر یہ حرام کر دیا گیا ہے. اچھا, دال اور کیا چیز بر جانور میں سے حرام ہے؟ دال. ونہى عن قتل اربع من الدواب, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دواب میں سے چار چیزوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے. النملۃ چونٹی کو, والنحلۃ اور شہد کی مکھی کو, والہدہد, ہدہد معروف پرندہ ہے, والسردی یہ بھی ایک خاص پرندہ ہے, چڑیا کی طرح خاص چڑیا سرد کہتے ہیں. ان چاروں کو قتل کرنے سے منع کہ اسے احمد عبدو نے روایت کیا, علامہ البانی نے صحیح کہا ہے. چونٹی, شہد کی مکھی, ہدہد کا پرندہ اور سرد کا پرندہ, یہ خاص قسم کی چڑیا کی نمایاں پرندہ ہے, اسے سرد کہتے ہیں. مجھے نہیں پتہ اس کو اردو میں یا اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں, انگلش میں نہیں جانتا ہوں. ہاں, میں آ رہا ہوں. ٹھہریں ذرا, ایک ایک سٹیپ بائی سٹیپ چلے, ذرا سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اس حدیث میں ان چار سے منع فرمایا ہے. صحیح حدیث ہے. ہمارا جو موضوع ہے وہ قتل کے تعلق سے ہے یا کھانے پینے کے تعلق سے ہے؟ تو قتل کہاں سے آ گیا؟ وہ قتل کر کے تو کھائیں گے نا, ایسے کون کھائے گا؟ ایسے ہوتا ہے نا, آپ بکرا ذبح کر کے کھاتے ہیں, بکرا پکڑ کے کھانا شروع کر دیتے ہیں زندہ کو, پہلے مارتے پھر کھاتے ہیں نا. تو جس چیز سے قتل کرنے سے منع کیا ہے اس کا کھانا بھی حرام ہے, قاعدہ ہے. اس کا دوسرا قاعدہ جو ہے پر موجود نہیں ہے, دیکھو میں شیخ حسن بیان کیا ہے, نہیں ہے. ہر وہ چیز جسے قتل کرنے کا حکم دیا ہے وہ بھی حرام ہے, اس کے بالکل برعکس. ہر اس جانور کو جسے قتل کرنے کا حکم دیا ہے وہ بھی حرام ہے. پانچ چیزوں کو قتل کرنے کا حکم ہے. سانپ نہیں, چھپکلی الگ ہے, چھپکلی الگ ہے, حدیث بھی آیا ہے, اس کو اجر ثواب ہے. اچھا, چھپکلی بھی اس شامل کر دیں. پانچ جس میں سانپ ہے, بچھو ہے, چوہا ہے, ہاں کالا کتا بھی ہے, کلب العقور, اور ایک چیز ہے الحدہ ولچر جو ہے, یہ بھی اس میں شامل کر دیا ہے. وہ تو ویسے بھی پنجوں سے شکار کر دو, جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, کوا حدیث میں کوا بھی آیا ہے, الغراب بھی آیا ہے. تو قاعدہ یہ ہے کہ جس جو قتل کرنے کا حکم دیا ہو قتل کرنا ہے اسے. ذبح کرنا اور چیز ہے, ذبح تو آپ کرتے ہیں اس کو حلال کرنے کے لیے. جسے قتل کرنے کا حکم دے دیا گیا ہو تو قتل اسے کرنا ہے تو اس کا کھانا بھی حرام ہے. سانپ ہے, بچھو ہے, کوا ہے, چوہا ہے, اور کتا. کالا آگے کتا ویسے بھی حرام ہے, کیونکہ ذنا بن سبا ہے نا. چھپکلی بھی حرام ہے کیونکہ اس کو بھی قتل کرنے کا حکم ہے, وہ الگ دوسری حدیث میں. کاکروچ بھی آ رہا ہے, ٹھہرے ذرا. اگلا پوائنٹ جو ہے ہاں وہ جمیع الخبائث محرمت، اور تمام خباثت کی چیزیں جو ہوتی ہیں جو خبیث وہ حرام ہیں، کل حشرات نحوی، جیسے کہ حشرات اور ان جیسی چیزیں، کاکروچ حشرات میں سے ہے کہ نہیں، حلال ہے حرام ہے؟ دلیل کیا ہے؟ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کے پیار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف تعلق سے فرماتے ہیں، ويحلهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويحل لهم الطيبات، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے طیبات کو حلال کرتے ہیں اور خبائث کو حرام کرتے ہیں. تو ہر خبیث حرام ہے اور ہر پاک چیز حلال ہے، الا یہ کہ نقصان دہ ہو یا نشے آور ہو. جميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها. کیا
حشرات میں
کیا ٹڈی نیٹ وہ الگ ہے، اس کا ٹڈی جو ہے وہ کھانا حلال ہے، ٹڈی جو ہے بارک اللہ فیک وہ حلال ہے کھانا. اچھا پروٹین بھی زیادہ ہے، پروٹین زیادہ ہو یا کم ہو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن حلال یا حرام ہے یہ بہت ضروری ہے. یہ الگ اچھی چیز ہے، پروٹین کس میں زیادہ ہے نہیں ہے تو آپ سے پوچھیں گے درس کے بعد انشاءاللہ، تاکہ اس میں فائدہ ہو، کیونکہ وہاں ساتھ جم جوائن کر رہے ہیں نا ماشاء اللہ، تو اس میں پتہ ہونا چاہیے کہ پروٹین کی ضرورت پڑتی ہے. آخری پوائنٹ اس میں، ونہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الجلالۃ والبانہا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے جلالہ جانور کو کھانے سے منع فرمایا ہے اور اس کے دودھ پینے سے بھی منع فرمایا ہے. حتی تحبس، یہاں تک کہ اسے قید میں رکھا جائے، روک دیا جائے، یعنی حرام کھانے سے. تو طعمہ الطاہر ثلاث، اور پاک چیزیں 3 دن تک اسے کھانے کو دے دیا جائے. اسے اب ابن شیبہ نے روایت کیا ہے اور علامہ الباندی نے صحیح کہا ہے. اچھا جلالہ وہ جانور ہے جو ناپاکی کھاتا ہے، ناپاک چیزیں کو کھاتا ہے، اور اکثر کھانا اس کا ناپاک ہی ہوتا ہے. اگر کوئی حلال جانور ہے اس نے کوئی ناپاک چیز نجاست کھا لی ہے اور زیادہ تر وہی اس کا کھانا ہے تو اس حلال جانور گوشت حرام ہو جائے گا، اسے جلالہ کہتے ہیں. مرغی اکثر مرغیاں جو ہیں دیکھیں آپ گندگی کھاتی رہتی ہیں، اگر اس کا اکثر کھانا گندگی کا ہے جیسے بعض گاؤں میں آپ دیکھیں، تو اس کو 3 دن حلال کھانا گندم وغیرہ دیا جاتا ہے، 3 دن، 3 دن کے بعد اس کا گوشت حلال ہو جاتا ہے، پھر وہ مرغی بھی کھا سکتے ہیں، اس کا انڈا بھی کھا سکتے ہیں. لیکن جب تک وہ حرام کھا رہا ہے ایسا جانور جو ہے، تب آپ اسے نہیں کھا سکتے، وہ حرام. اسے کیا کہتے ہیں؟ الجلالہ. اس حدیث کو ابو داؤد الترمذی نے روایت کیا ہے، ابن ماجہ نے بھی، اللہ عبان نے صحیح کہا ہے. اور 3 دن کی جو بات ہے کہ 3 دن تک اسے رکھنا ہے، اس پر اجماع ہے، ابن قدامہ اجماع نقل کیا ہے کہ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے، اور پاک کا طریقہ ہے کہ 3 دن مسلسل جو ہے، جزاک اللہ خیر، 3 دن مسلسل جو ہے اسے پاک کھانا جو ہے وہ دیا جائے، اس کے بعد وہ جانور حلال ہو جاتا ہے. اس میں ایک دو چیز رہتی جو بھائی کہہ رہے تھے، جیسے مینڈک ہے، مینڈک قتل کرنے سے منع کیا ہے، پتہ ہے مینڈک کو بھی قتل کرنے سے منع کیا ہے، اسے مینڈک کھانا بھی حرام ہے. کچھ مینڈک زہریلی ہوتی ہیں اس لیے بھی حرام ہے. اچھا کچھ جانور حلال حرام کے ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ زیبرا تو حلال ہے، خچر، خچر کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ایک منٹ ٹھہرے مفتی صاحب، ٹھہرے ذرا سمجھنے دے ذرا. خچر جانتے ہوتا کیا ہے پہلے؟ البغل، عربی میں بغل کہتے ہیں، جو گھوڑے گدھے کے بیٹے سے پیدا ہوتا ہے. جب گھوڑا گدھے سے شادی کرتا ہے نا، تو جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان دونوں کو ملاپ سے اسے کہتے ہیں خچر. اچھا گھوڑا، حکم گھوڑے کھانے کا حلال ہے، دلیل کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے الاصل حلال، لے کر کوئی دلیل حرام کی. دوسری بات اس کی دلیل سے بخاری میں سیدہ اسماء رضی فرماتی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے پیار پہ پیغمبر وسلم کے زمانے میں گھوڑا ذبح کر کے کھایا، سے بخاری کی روایت میں ہے. تو ذبح گھوڑے کو ذبح کیا وہ کھایا، تو دلیل کیسے بنتی ہے؟ صحابی کا عمل ہے، یہ حدیث ہی اثر ہے، حدیث ہی اثر، دونوں میں فرق کیا ہے؟ حدیث کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا فعل یا اقرار یا وصف، یہ حدیث ہے. اثر کیا ہے؟ کسی صحابی کا یوں کہ لو کہ قول یا فعل ہو. یا بس سید اسماء فرماتی ہیں کہ ہم نے گھوڑا ذبح کر کے کھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حدیث ہی اثر ہے. کوئی اثر کہتا ہے کوئی حدیث کہتا ہے، مفتیوں کا اختلاف ہو گیا. اقرار کہاں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخواں میں تھے نہیں، دسترخواں پہ تھے نہیں، حدیث دسترخواں پہ تھے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہی تھے دسترخواں پہ. آپ کے سامنے نہیں، آپ کے زمانے میں لفظ ہے. اثر ہے، حدیث ہے، سب کا اتفاق ہے غلط ہے، حدیث ہے. حدیث کیوں ہے؟ ایک منٹ ٹھہرو ذرا. کیسے پہنچی؟ کس نے کہا صحابہ نے پہنچائی؟ وہ بھائی وحی کا زمانہ ہے، اگر حرام ہو تو اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتے، صحابہ نے عمل کے روکے ان کو، لازمی نہیں کہ صحابی جا کے بتائے. حدیث میں صحابی کا لفظ ہے، صحابی نے جا کے بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، جب روایت میں ہے نا حدیث میں، فی زمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ہم نے کام کیا ہے، اچھی طرح سے صحابی چاہتا کیا ہے؟ صحابی کیوں یہ ذکر کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ہم نے کیا ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں صحابہ زندہ رہے نا، بعد میں جو عمل کیا ہے اس پہ دستخط نہیں، مہر نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اس زمانے میں ہے. چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھے اس جگہ پر، اس دسترخواں پہ، اس عمل میں شامل تھے کہ نہیں، وحی کا زمانہ تھا. اگر حرام ہوتا تو وحی نازل ہوتی اور منع کر دیتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ علم کی روشنی ہے، سمجھے؟ بس سمجھ آئی؟ فی زمان رسول وسلم یہ قید کیوں لگائی؟ سید اسماء نے کیوں فرمایا فی زمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہی بتانے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، وحی نازل ہو رہی تھی، اگر حرام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے. جب منع نہیں فرمایا تو اس میں اقرار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ تعالیٰ کا بھی اقرار ہے کہ یہ عمل جو ہے وہ صحیح غلط ہے. صحیح ہے تو گھوڑا کھانا حلال ہے، گدھا کھانا دلیل 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 سمجھے، گدھا گھریلو گدھا، گھریلو گدھا کھانا حرام ہے. دلیل اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدھے کھانے سے منع فرمایا، متفق علیہ حدیث میں. ٹھیک، خچر دونوں کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے، حرام ہے حلال ہے؟
حرام، حرام اس کے ساتھ حلال مل گیا تو حرام، حرام بن گیا.
تفصیل ہے،
غالب ان دونوں میں سے
کون؟ کیا غالب ہیں دونوں میں سے؟
جس کی جو صفات
ہے حرام کی، حلال سے مل گئی، چھوڑی اور بڑی ہو، حرام حرام بن جاتی ہے.
ہاں جی، ایک کہتے حرام ہے، ایک کہتے حلال ہے، کہتے تفصیل ہے. اللہ اعلم، چوتھا اللہ اعلم بھی آ گیا، الحمدللہ. اچھی بات ہے، اچھی بات. ہاں نہیں، بچنا تو چاہیے، بچنا تو اچھی بات. تمام اس میں یہ ہے کہ جہاں پر شک کچھ وہ چھوڑ دیں اسے، یہ خچر ہی کھا رہے ہیں، باقی اللہ کے نعمتیں ختم ہو گئیں کیا؟ یہ تو اصل بات ہے. اس میں علماء کے دو اقوال ہیں، قول یہ ہے کہ اس میں دیکھا جائے گا کہ کس کے صفات غالب ہیں، کس کے مغلوب ہیں. اور صحیح بات یہ ہے کہ خچر نہیں کھانا چاہیے، اور حرمت کی دلیل یہ قوی ہے، کیونکہ جب حرام اور حلال دونوں مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو قاعدہ یہ ہے کہ جو محرم اس کا جانب کو غالب کر دیتے ہیں اسے چھوڑ دیا جاتا ہے. اور باقی اگر کوئی ایسا خچر جو گھوڑے کی شکل جیسا ہے اور گدھے کی صفت اس میں بہت کم ہے، کیونکہ بعض نے کہا اس کو کھا سکتے ہیں کیونکہ وہ گھوڑے کے مانند ہے، لیکن ملاپ تو ہوا ہے اس لیے وہ کھانا جائز نہیں ہے.
ایک گلاس پانی میں قطرہ شراب ڈال کے پینا حلال ہے حرام؟
ایک قطرہ شراب کا حرام ہے حرام ہے؟
حرام.
یہ آپ کو گلاس میں نے دیا ہے پینے کے لیے، آپ نے پیا، نشہ نہیں آیا اس میں. آپ کو پتہ ہے اس میں کیا ہے؟
آپ نے بتا کے دیا
ہے. ہاں فائدہ کیا ہے اس میں ابھی پڑھا ہے؟ ہر وہ چیز جس میں، ٹھہرے، جو زیادہ مقدار میں، زیادہ مقدار پینے سے نشہ آور، اس کو کم مقدار بھی حرام ہے. اس کے آپ 20 گلاس پی لیں نشہ آئے گا؟ 20 گلاس پی لیں اس کے نشہ آئے گا؟ یہ بتا رہا ہوں آپ کو نا، ایک ہوتا ہے تغلیب الجانب، بہتر ہے نہ پینا. قاعدہ شریعہ کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے کم مقدار میں، کوئی شخص نہیں کرنا چاہتا، جبکہ کم مقدار میں قاعدہ شریعہ کیا ہے؟ قاعدہ شریعہ یہ ہے، فرق حدیث میں کیا ہے؟ اچھا فرق جانتے ہیں کتنا ہوتا ہے؟ 16 رطل ہوتا ہے، رطل 16 رطل پاؤنڈ، رتل پاؤنڈ کو کہتے ہیں، 16 پاؤنڈ کی چیز اگر فرق جو ہے، ٹھیک ہے نا، میں اسکرا کثیر بات ہو رہی ہے نا، تو اس کا قلیل بھی حرام ہے، ٹھیک ہے نا، جو زیادہ مقدار میں نشہ آور نہ ہو. مطلب کیا ہے؟ تھوڑا نشہ تو اس میں ہے نا. جب کسی مشروب میں تھوڑا نشہ ہو اور زیادہ پینے سے نشہ نہ آئے، حرام ہے یہ، حرام نہیں، یاد رکھیں ذرا. اس لیے میں نے کہا ہے کہ بعض چیزوں میں تھوڑا سا اس کو پریزرویٹو کے لیے استعمال کرتے ہیں. نہ پیے تو اچھی بات ہے، ایمان کا تقاضے کو بھی نہ پیے الحمدللہ، لیکن جو حرام حلال کی بات ہوتی ہے، اس لیے کہ بعض علماء نے کہا کہ کم مقدار میں جائز ہے. لوگوں نے کہا دیکھو یہ شراب کو حلال کر رہے ہیں، الکحل کو حلال کر رہے ہیں. نہیں، ایک قاعدہ شریعہ کے مطابق بات ہو رہی ہے. تو اگر چھوڑنا چاہتے ہو اچھی بات ہے، جو کم جو زیادہ مقدار میں نشہ آور نہ ہو تو کم مقدار میں پینے میں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو زیادہ مقدار میں بھی نشہ ہو تو کم مقدار بھی اس کا پینا حرام ہے. میں نے کہا یہ بھی قول ہے علماء کا، لیکن جانب کیا ہے، بہتر کیا ہے، ترک کر دے، یہ قول راجح میں سمجھتا ہوں. میں نے کہا ہے نا کہ تفصیل کی طرف جاتے ہیں، کب کس کی کتنا وہ ہے شکل و صورت ملتی ہے، ہمارے پاس کوئی پیمانہ ہے؟ اسی جو یہ قول انہوں نے کہا ہے کہ یہ جائز، تفصیل کے قول کی وہ جائز ہے، اپنی جگہ پر ہے قول. یہ راجح مرجوح کون سا ہے؟ میں سمجھتا ہوں راجح ہے کہ چھوڑ دیا جائے، حرام بہتر ہے، کیونکہ اس پہ طرف جائیں گے بس ترازو کیا ہے، کان کتنا لمبا کتنا چھوٹا ہے، قد کتنا بڑا کتنا چھوٹا ہے، اس کے مطابق اس کے مطابق ہے، کیسا گدا تھا کیا نہیں تھا، تو یہ پرکھنا بہت مشکل ہے. وہ کس طریقے پہ تول کے آپ اس پہ بات کریں گے، یہ مشکل ہو جاتا ہے، ناممکن نہیں ہے. جو کر سکتے وہ کرے، اچھی بات ہے. حرام ہے، بہتر یہ ہے. تفصیل کی بات جائیں گے پھر وہی بات آئے گی، ترازو کیا ہے، کیسے تو نہ کیا ہے کیا نہیں ہے، تو یہ بھی جواب بتائے علماء کے جواب موجود ہے تفصیل والا. تو قول راجح کیا ہے دونوں میں سے؟ آپ قول راجح کو لیں گے نا، بس یہ قول راجح ہے کہ حرام ہے. واللہ اعلم. کیا
جواب کیا؟
نہیں، خچر کا تو حرام ہے نا، اس میں اتفاق ہے، خچر کے حرمت پہ اتفاق ہے. اب تفصیل کی بات کرتے ہیں کہ کس کی زیادہ شکل و صورت ہے، گدھے والی ہے یا گھوڑے والی ہے، جو زیادہ جس کے قریب ہو وہ قول. یہ بھی موجود ہے قول بتا رہا ہوں میں کہ فقہا جو باتیں کرتے ہیں نا فقہ میں، آپ دیکھیں یا الگ، شکر ہم آسان فقہ پڑھیں، یہ کتاب آسان ہے، نچوڑ دے رہے ہیں، ایک ہی قول ہے. اگر آپ المغنی دیکھیں، المغنی فقہ حنبلی کی کتاب ہے، اس میں چاروں مذاہب کے اقوال ہیں. اب خچر خانے کے چاروں مذاہب، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، انہوں نے کیا کہا ہے، ان کے چاروں کیا دلائل ہیں، امام احمد حنبل نے کیا کہا ہے، ان کی دلیل کیا ہے، اور کیوں باقی کے دلائل کو چھوڑا ہے. یہ فقہ ہوتی ہے. کتاب الحج المغنی، اچھا یہ جو ابن القدامہ کی ہے، اچھا کتاب الحج ایک جلد میں، اتنی بڑی، صرف کتاب الحج. ذرا وہ پڑھ کے دیکھیں، حج ابھی تو رمضان کے بعد میں حج، اگر آپ کے 5-6 مہینے تقریباً، اگر کتاب الحج 2-2 صفحے پڑھنا شروع کریں، جو ساتھی پڑھ سکتے ہیں، آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے فقہا جو ہیں یہ مسئلہ کیسے بیان کرتے ہیں. سب کے پاس اپنے اپنی کوئی دلیل ہوتی ہے، راجح مرجوح میں فرق پڑ جاتا ہے کہ کون سی صحیح ہے، کیوں صحیح نہیں ہے، کیا ہے. ایسے جو علماء ہیں نا، کیوں کہتے ہیں کہ امام حنیفہ امام ہمارے علماء میں سے ہے، جبکہ ان سے کوئی غلطی بھی ہوئی ہے، فتاوی میں کئی غلطیاں ہوئی ہیں، اجتہادی غلطی میں تصور ہے، دلیل ملی ہے نہیں ملی ہے، حدیث صحیح ہے نہیں صحیح نہیں ہے، اس پر صحیح ملنے کے بعد کیا وہ اس کے لیے دلیل بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے، اس میں کافی تفصیل ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کی تفصیل بیان کیا رفع الملام میں، یہ چیزیں 10 عذر پیش کیے ہیں ان علماء کے جن سے غلطی ہوئی اور نص کے خلاف کوئی فتویٰ دیا ہے، پتہ ہے 10 عذر بیان کیے تقریباً، یہ اس سے زیادہ. آج کوئی شخص کہے کہ امام ابو حنیفہ نے یہ فتویٰ دیا ہے، کہتے وہ تھا ہی جاہل. امام ابو حنیفہ جاہل تھا تو پھر عالم کون ہے؟ امام حنیفہ رحمہ اللہ ائمۃ السلف میں سے امام ہیں، اس لیے ان کا قول بالکل واضح ہے، اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو میرا مذہب وہ حدیث صح الحدیث فهو مذهبی، اپنا ذمہ بری کر کے گئے ہیں بعد میں آنے والوں کے لیے. تو حدیث کو دیکھیں، میرے قول کو مت دیکھنا، اگر میرا قول حدیث کے مطابق ہے تو لے لینا، اگر میرا قول حدیث ٹکرائے تو میرے قول کو چھوڑ کے حدیث کو لے لینا. نہیں، کئی مرتبہ اپنے جو شاگرد خاص ہیں قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ، منع کیا، ڈاٹا، کیوں بار بار لکھتے جو میں کہہ رہا ہوں، وہ ہر بات مت لکھو جو میں کہتا ہوں، آج میری رائے کچھ اور ہوتی ہے، کل میری رائے بدل سکتی ہے، ہر میرا وہ قول جو حدیث ٹکرا جو دیوار پہ مارو، کیوں فرمایا؟ دیکھیں اپنے ذمہ بری کر گیا، عجب بات ہے کہ اندھی تقلید بعد میں جنم کیسے لیا، اندھی تقلید کہ جو امام صاحب نے کہہ دیا بات ختم ہے، یہاں تک کہ قرآن کی تعویل بھی انہوں نے کر دی ہے، حدیث سے حدیث کو چھوڑ بھی دیا ہے صرف امام کے قول کے لیے، یہاں پر زیادتی ہوئی ہے. الغرض تو فقہ مسائل میں اختلافات ہوتے ہیں، علماء کے قول راجح ہمیشہ رہتا ہے، دلائل کی روشنی میں آپ اس قول کو لے لیں جو راجح ہے، جو صحیح ہے، جس کے لیے آپ اپنا ذمہ بری کر سکیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. واللہ اعلم. اگلے درس میں انشاءاللہ اسی کے متعلق باب الزکاۃ والصید، ذبح کرنے کے احکام، کیونکہ جب تک ہم حلال جانور کو ذبح نہیں کریں گے یا ماریں گے نہیں کھائیں گے کیسے، تو زکوٰۃ یعنی ذبح کرنے کے احکام اور صید اور شکار کے احکام. اب کتا کو شکار، جو شکاری کتا جب شکار کرتا ہے کب کھانا ہے کب نہیں کھانا پتہ ہے، اس کی پوری تفصیل ہے شریعت میں. اچھا عالم کتا کون ہے اور غیر عالم کتا کون ہے، یہ بھی تفصیل ہے. پتہ کتا بھی عالم ہوتا ہے، دیکھیں علم کا نور دیکھیں، جاہل کتا بھی ہوتا ہے، عالم کتا بھی ہوتا ہے. شکاری کتا جو ہوتا ہے، جو جاہل کتا ہے اس کو شکار حرام ہے، عالم کتا کا شکار حلال ہے. پتہ کیسے چلے عالم کتا یا جاہل کتا، کیسے پتہ چلے چلتا ہے؟ اس کا طریقہ ہوتا ہے، وہ خاص سیٹی خاص طریقہ شکاری تو کرتا ہے، اگر شکار کے لیے وہ سیٹی بجاتے خاص اس کو اشارہ دیتے دوڑتا ہے، اگر اس کو روک لے کتے کو اور رک جائے، روکنے سے رک جائے، شکار کو چھوڑ دے اپنے اس مالک کی کہنے پر، تو یہ کیا ہے؟ عالم ہے، عالم ہے. اگر نہ رکے تو ابھی ٹریننگ کے پروسیس میں ہے، ابھی ٹریننگ کتا ہے، عالم نہیں ہے، یہ اس کا شکار حرام ہے. اگر اس نے شکار کر لیا ہے اور کھایا ہے اس میں سے تو جاہل کتا ہے، اس کا شکار حرام ہے. کتا جب شکار کرتا ہے تو خود نہیں کھاتا، اس نے کھانا شروع کر دیا، کھانا شروع کر دیا تو اس کا مطلب اس نے تمہارے شکار ہے، اپنے شکار کیا اس نے. اگر شکار ہو گیا، کتے نے کھایا نہیں ہے، شکار بھی ہے، وہاں پر پہنچے تو دو کتے کھڑے ہیں، ایک آپ کا ایک پتہ نہیں کس کا ہے، جانور شکار جو کیا حرام ہے. تفصیل اگر درس بتاؤں گا انشاءاللہ میں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. پریڈیٹر پولر بیئر، وہ تو سمندر میں کہاں رہتا ہے، وہ تو بیئر تو بیئر ہوتا ہے یار، چاہے جنگلی ہو. ریچھ، ریچھ آپ کیا کہتے ہو، بھالو کہتے ہو اسے. ریچھ جو ہوتا ہے، بیئر جو ہوتا ہے، یہ چاہے پولر ہو یا چاہے جنگلی ہو، یہ حرام ہے. کیوں؟ کہاں پہ آتا ہے؟ دانتوں سے شکار کرنے والا ہے. جیلی فش زہریلی ہے تو مت کھائے، پوائزنس ہے، ہر پوائزنس چیز حرام ہے. میں نے بتایا شارکس حلال ہے، شارک حلال ہے. ایلیگیٹر کہاں رہتا ہے، سمندر میں، خشکی میں کہاں رہتا ہے، اور وہ کس چیز سے شکار کرتا ہے؟ ہاں کچھوا، ٹرٹل. حرام ہے حلال ہے؟ کہاں رہتا ہے؟ صرف سمندر میں رہتا ہے. اگر صرف سمندری ہے تو حلال ہے، اگر خشکی میں رہتا ہے. ہاں اچھا مزے کی بات ہے، یہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ کون سا جانور بری ہے، کون سا بحری ہے اور کون سا بیچ میں ہے؟ ایسے تھوڑا یہ تو آسان ہے، جو پانی سے باہر آ کے مر جاتا ہے بحری ہے، جو پانی میں جا کے مر جاتا ہے وہ بری ہے، ایسا ہے نا؟ صحیح کہہ رہے ہیں. اب انسان ہے، پانی میں رہ سکتا ہے بغیر کسی سپورٹ کے، بغیر کسی ایڈ کے، ٹھیک. مچھلی باہر رہ سکتی ہے، تو سمندری جانور پہچان کیا ہے؟ خشکی میں مر جاتا ہے. خشکی کے جانور کی پہچان کیا ہے؟ پانی میں، تری میں مر جاتا ہے. بیچ والے جو جانور ہوتے ہیں، جو خشکی تری میں رہتے ہیں، واجب نوٹ کر لیں، اگلے ہفتے میں پوچھوں گا میں کہ کیسے پتا چلتا ہے کہ بری ہے یا بحری ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگلے درس میں پوچھوں گا گینڈا کہاں پہ. چلیں جی، کافی ٹائم ہو گیا، اگلے درس میں انشاءاللہ. بری اور بحری جانور جو دونوں میں رہتا ہے، خشکی اور تری میں، کیسے پتا چلتا ہے کہ بری ہے بحری ہے؟ یعنی حکم کون سا لگے گا، بری کا لگے گا یا خشکی کا لگے گا؟